الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ان آیات کی تفسیر ہم کل پڑھ رہے تھے، بلکہ ترجمہ پڑھ رہے تھے کل معرف القرآن سے، جلد نمبر 6 آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ پڑھ لیا تھا. وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سٹیجز آف ہیومن گروتھ ہے تو اس کو بتانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے جو کہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیت، پھر اس کے بعد انکم بے شک تم بعد ذلک اس کے بعد لمیتون مر جاؤ گے، ٹھیک ہے، تم ایک میت بن جاؤ گے، مری ہوئی چیز، ٹھیک ہے. تو تخلیق کا ذکر ہوا کہ ابھی یعنی جو برتھ آف ہیومن بیبی ہو رہا ہے تو اس کے بعد کچھ عرصہ اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، چاہے وہ چند گھنٹے ہو، چاہے وہ چند سال ہو، چند دن ہو. سما کا جو لفظ ہے نا، یہ بتاتا ہے کسی چیز کے بعد کچھ ہونے کو، ٹھیک ہے. اور جو فا کا لفظ ہے، پیچھے بھی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام، تو ان تینوں سٹیجز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فا کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے. ذرا ہم غور سے اس آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 14 کو، تو اللہ تعالیٰ نے ثم کا لفظ خلقنا النطفۃ علقۃ کے لیے ثم کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد فا کا لفظ جو ہے وہ تین سٹیجز کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ساتویں اور آخری سٹیج جو تھی ثم انشأناہ خلقا آخر، تو بھئی فا کا مطلب بھی ہوتا ہے پھر، اور ثم کا مطلب بھی ہوتا ہے پھر، یعنی اس کے بعد. لیکن فرق کیا ہے عربی زبان میں، دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ فا جو ہے نا یہ امیڈیٹلی آفٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، فوراً بعد کے لیے. یعنی پہلی سٹیج اور دوسری سٹیج میں زیادہ لمبا فرق نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد چینج آ جائے گا. لیکن سما کا جو ہے یہ تاخیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ بیچ میں تھوڑا زیادہ ڈیلے ہے، زیادہ ڈیلے ریلیٹیولی سپیکنگ. فا میں جتنا ڈیلے تھا سما میں اس سے زیادہ ڈیلے ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ ثم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے نا پچھلی سٹیجز کے مقابلے میں زیادہ ڈیلے ہے. آورز بھی ہو سکتا ہے، ویکس بھی ہو سکتا ہے، منتھس بھی ہو سکتا ہے، ایئرز بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ 60 ایئرز بھی ہو سکتا ہے، 90 ایئرز بھی ہو سکتا ہے، کسی کے سچویشن میں 100 سے زیادہ ایئرز بھی ہو سکتے ہیں، جس کے بعد پہ جا کر کے مر جانا ہے تم نے، ٹھیک ہے. یعنی تم اس دنیا کے اندر بالآخر مرنے کے لیے ہی آئے ہو، ہمیشہ ہمیشہ جینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر ایک لمبا ڈیلے آئے گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تبعثون، بعث یا بعثو کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا جانا، ٹھیک ہے، کھڑا کر دیا جانا کسی کو. بے شک یہاں پر فزیکلی کھڑا کر دینا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک یعنی میٹافوریکلی کھڑا کر دینا، کہ مطلب یہ کہ کسی کام پر کھڑا کر دینا. بندہ تو بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو آپ نے ایک جاب اسائن کر دی کہ جی اب سے جو ہے نا آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، تو بیٹھا ہوا بندے کو آپ نے اس کام پر کھڑا کر دیا، فزیکلی کھڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مراد جو ہے وہ فزیکلی اور میٹافوریکلی دونوں طریقے سے کھڑا کرنا، کہ بھائی فزیکلی بھی تمہاری جو زمین کے اندر ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو چکی ہوں گی بالکل، تو تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر سے فزیکلی بھی کھڑا کر دیں گے اور حساب کتاب کے کام کے لیے بھی کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور تحقیق کے ہم نے تخلیق کیا، فَوْقَكُمْ، یعنی پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی تخلیق کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کی موت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد انسان کی دوبارہ سے حیات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی دوسری تخلیقات کا ذکر فرما رہے ہیں، رائٹ؟ کہ ہم نے تمہارے اوپر یعنی تمہاری ذات کے باہر بھی بہت ساری چیزیں تخلیق کی نا، ان میں سب سے پہلے ذکر کیا فوقکم، تمہارے اوپر سبع طرائق، سات راستے، سات گزرگاہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ عمومی طور پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ سات آسمان سے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سیون ہیونز بنائے، ساتوں آسمان بنایا، ٹھیک ہے، ان سے، اب یہ آسمان جو ہیں وہ گزرگاہیں بھی ہیں، تو مفسرین نے اس کی تشریح یہی لکھی کہ یہ آسمان جو ہے نا یہ فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں، فرشتوں کے راستے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کی رہائش جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، رائٹ؟ رہائش یعنی وہ مستقلاً جو قیام پذیر ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو کام کے لیے بھیجا جاتا ہے زمین کے اوپر، پروجیکٹس دے کر کے زمین پہ بھیجا جاتا ہے کہ یہاں پہ جا کے تم فلانا کام کرو، بارش برساؤ اور کسی کو جو ہے وہ کسی کی جان نکالو، کسی کے جو ہے وہ روح پھونک کر کے آؤ، کسی کے لیے کچھ کرو کچھ کرو وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان راستوں سے ہوتے ہوئے یعنی آسمانوں سے ہوتے ہوئے پھر زمین پہ اترتے ہیں اور آ کر کے کام کرتے ہیں. آسمانوں پہ وہ کرتے کیا ہیں؟ آسمانوں پہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ والے فرشتے جنہوں نے زمین پہ آ کے کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ آسمانوں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جب تک ان کو حکم نہیں دیا جائے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہاں پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں، رکوع کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو حدیث مبارکہ سے جو ایک پکچر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سجدوں والے فرشتے ہیں وہ تو مستقل سجدے کرتے رہتے ہیں، وہ زمین پہ آ کے کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان کا تو کام ہی سجدے کرنا ہے، وہ آسمانوں میں سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، جن کا کام رکوع کرنا ہے، جن کا کام جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے قیام کی حالت میں، قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے تسبیح پڑھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ کا حکم آتا ہے نا تو ان کے اوپر ایک دہشت طاری ہوتی ہے، اور وہ اس دہشت میں نا وہ غشی کھا کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اس کے اوپر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے پہلے حکم جو ہے وہ ان کے سسٹم میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اگر ان کے کان ہیں تو کانوں میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں کیا حکم دیا تھا، ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس حکم کی ایگزیکیوشن کی پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیسے ہم نے اس حکم کو یعنی اس کی تکمیل کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پلاننگز وغیرہ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ڈسکشنز ہیں، جو بھی تھاٹ پروسیس، جو بھی ان کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے بھائی، ہے نا، فرشتے بھی یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب جو ہے نا وہ آسمانوں پر ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ آسمانوں سے اتر کر کے زمین پر آتے ہیں اور اس پلان کو ایکچولی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو گویا کہ زمین جو ہے وہ ان کا سائٹ ایریا ہے، رائٹ؟ جیسے انجینئر جو ہوتے ہیں وہ دفتر میں بیٹھ کر کے میپس بناتے ہیں اور چارٹس بناتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں سائٹ ایریا کے اوپر، وہاں پہ جا کر کے ایکچولی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وما کنا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں، ما کا ترجمہ نہیں سے کرتے ہیں، یہاں پر ما نافیہ ہے، کنا ہم ہیں، یعنی ہم نہیں ہیں، ما کنا ہم نہیں ہیں، ان سے الخلق یعنی جو تخلیق ہم نے کری ہے، ہماری جو مخلوق ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مخلوق کو بنا دیا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپنے کام سے لگ گئی اور ہم اپنے کام سے لگ گئے، اب ہمیں نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، بعد میں نپٹیں گے ان سے، قیامت کے دن وہ آئیں گے تب ہم ان کو دیکھیں گے کیا کیا بھائی پوچھیں گے, ریکارڈز دیکھیں گے, ان کے پیپرز چیک کریں گے, ان کے نام اعمال کو کھولیں گے, ہے نا. ابھی ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی ہمیں ان سے پوچھ پاچھ, ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ از کانسٹنٹلی انوالو, مستقل وہ اپنے مخلوق کو دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, اور ان کے لائفز کے اندر انوالو رہتے ہیں اللہ رب العزت, ٹھیک ہے, غفلت میں نہیں رہتے. جیسے ہم اگر کوئی چیز مینوفیکچر کریں نا اور اس کو پھر مارکیٹ میں بھیج دیں, اب وہ مارکیٹ میں ہے, ہمیں کیا پتا بھی مارکیٹ میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, رائٹ. ہمیں اپنی مینوفیکچرڈ گڈس کا نہیں پتا ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وما کنا علی الخلق غافلین وانزلنا من السماء ماء بقدر, اور نازل کیا, ہم نے نازل کیا, انزلنا, انا انزلناه فی لیلۃ القدر, جیسے قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا, ٹھیک ہے. تو قرآن نازل ہوا نا اوپر سے, آسمانوں سے نازل ہوا, رائٹ, آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ سبحانہ وتعالی, وہاں سے قرآن نازل ہو کر کے آسمانوں میں آیا, پھر آسمانوں سے نازل ہو کر کے زمین پر اپنے بندے کے پاس آیا, اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی کو بھی ہم نے نازل کیا, من السماء, رائٹ, آسمان سے. اب عام ترجمہ تو اس کا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جی یہ جو فزیکل ایٹموسفیئر کی لیئرز ہیں نا, جن کے اوپر بادل ہوتے ہیں, تو ان بادلوں سے پانی کو نازل کیا, رائٹ. لیکن اس کی مزید تحقیق آگے ایون تفسیر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, اور جو میریکلز آف قرآن, سائنٹیفک میریکلز آف قرآن وغیرہ کی جو تحقیقات ہیں نا, ان کے اندر بھی یہ تحقیق لکھی ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ زمین کے باہر سے پانی نازل کیا, ٹھیک ہے, یعنی اسپیس سے یا کاسموس سے. اسپیس کے لیے ایک اور ورڈ جو ہے وہ کاسموس, پوری یونیورس کے لیے اسپیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کاسموس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یا یہ کہ جو سات آسمان ہیں فزیکل ورلڈ کے بعد جو شروع ہوتے ہیں, سات آسمان, ٹھیک ہے, جن کے اوپر آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر, اور عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر اور نبی, اور چوتھے آسمان پر شاید یوسف علیہ السلام پہ, پانچویں پہ ہارون علیہ السلام, چھٹے پہ یا موسیٰ علیہ السلام, ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام, یہ وہ والے آسمان, ٹھیک ہے. وہاں پر کہیں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نازل کیا, بقدرن, ایک مقدار میں, ایک سیٹ کوانٹٹی میں, پری کیلکولیٹڈ کوانٹٹی کے اندر پانی کو نازل کیا آسمان سے. اور اس کے بعد کیا کیا, فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, پھر اس کو زمین کے اندر مکان دے دیا, جگہ دے دی, اسکناہ, ہم نے اس کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا, ساکن کر دیا. ساکن جو ہوتا ہے گھر کے اندر, گھر کے اندر سکون, اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی سکون پیدا ہو جائے, تو اسکناہ, ہم نے سکون میں اس کو ایک جگہ پر کر دیا, فل ارض, زمین کے اندر, ٹھیک ہے نا. اوشنز ہیں, سیز ہیں, لیکس ہیں, ریورز ہیں, پونڈز ہیں, یہ پانی کے ٹھہرنے کی جگہ ہیں. اور اس کے علاوہ انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروائرز, ایکوفائرز بھی جن کو کہتے ہیں, جو کہ زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, راکس کے درمیان سینڈ سسٹمز ہوتے ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ گویا کہ جیسے مشکیزے, پانی کے مشکیزے موجود ہیں پورے زمین کے اندر, گراؤنڈ واٹر, ٹھیک ہے, جس کے اندر جب آپ کنواں کھودتے ہیں تو کنواں آپ اسی جگہ پہ کھودتے ہیں, ایک خاص ٹیکنالوجی ہوتی ہے, ہدہد کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجی تھی, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک ہدہد تھا نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آرٹ دیا تھا, یہ فن دیا تھا کہ وہ زمین کو تھوڑا سا کھودتا تھا اپنی چونچ سے, اور اس کو پتا چل جاتا تھا کہ یہاں نیچے واٹر ریزروائر موجود ہے, اور پھر وہ سلیمان علیہ السلام کو بتاتا تھا, وہ اپنے ساتھ جو جن ہوتے تھے ان سے کہتے تھے بھائی کھودو یہاں پہ تاکہ پانی نکلے اور ہمارے لشکر کو جو ہے وہ پینے کو پانی ملے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آج کل بھی کچھ ٹیکنیکس وغیرہ جیولوجسٹ نے شاید ڈیولپ کری ہوئی ہے کہ جی کہاں پر گراؤنڈ واٹر موجود ہے وہاں پر کھودیں گے, تو نیچے پھر اس میں جا کے رپچر کریں گے اس مشکیزے میں جو کہ زمین کے اندر بہت بڑی سائز کے اندر موجود ہے, وہاں سے پھر پانی آپ کے کنویں کے اندر رس رس کر کے آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ پودے ایسے بنائے، درخت ایسے بنائے کہ جن کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ واٹر ریزرورز تک پہنچ جاتی ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں پر اوپر سے کوئی پانی نہیں آ رہا، نہ بارش سے پانی آ رہا ہے، نہ کوئی پانی ڈالنے والا ہے، ان کی جڑیں اتنی گہری جا کر کے وہاں سے پانی کھینچ کے لے آتی ہیں جبھی وہ زندہ رہتے ہیں، ورنہ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. ریگستان میں ہم نے دیکھا کیسے کیسے پودے جو ہیں ریگستان کے اندر، کئی سال میں ایک دفعہ بارش ہو رہی ہے، وہ بھی شاید نہیں ہو رہی، وہاں پر بھی ماشاءاللہ گرین گرین جھاڑیاں موجود ہیں. اونٹوں کو چرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہاں پہ سڑک پر جائیں، جگہ جگہ اونٹ جو ہیں وہ جھاڑیوں کو کھا رہے ہوتے ہیں. کہاں سے آئیں یہ جھاڑیاں، یہ کیسے زندہ رہتی ہیں؟ یہ اسی طرح کے گراؤنڈ واٹر کو سک کر کے زندہ رہتی ہیں. اچھا، کسی جگہ یہ بھی پڑھا کہ یہ جو واٹر ریزروائرز ہیں تو ان میں کچھ پتہ نہیں کوئی خاص قسم کے ریزروائرز ہیں یا یہ وہی جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، کوئی کلیئر نہیں تھا اتنا. کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ڈسکوری ہوئی کہ 650 کلومیٹر، یعنی اتنا تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ ڈیفینیٹلی نارمل واٹر ریزروائرز کی بات نہیں کروں گے کیونکہ وہ تو یعنی بہت ہی قریب ہوتے ہیں واٹر ارتھ سرفیس کے، ٹھیک ہے. تو یہ 650 کلومیٹر، پتہ نہیں کون سے واٹر ریزروائرز کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہوتا اپنی کتاب میں کہ وہاں پر جو ہے اتنا پانی ہے جو کہ زمین کے اندر جو اوشنز اور سیز وغیرہ کا پانی ہے نا، ان سے تین گنا زیادہ پانی 650 کلومیٹر بلو دا سرفیس آف دی ارتھ، ٹھیک ہے. اب اسی کو پھر انہوں نے جو لکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جی اسی سے جو ہے نا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ارتھ کی کریشن کے وقت سے یہ موجود ہے پانی، ٹھیک ہے. اور یہ یعنی کہیں باہر سے ہی آیا ہے، کاسموس سے آیا ہے، اگرچہ کہ ان کی دلیل کو اتنی زیادہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کہیں باہر سے یہ پانی آیا ہے، ٹھیک ہے نا. بیسیکلی وہ قرآن کی آیت کو اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ذَهَابٍ بِهِ، اور بے شک اس کے اوپر ہم قدرت رکھتے ہیں، لَقَادِرُونَ، ٹھیک ہے، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ، کہ ہم اس پانی کو جو ہے نا وہ لے جائیں. ذَهَبَ يَذْهَبُ کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے. اور با اس کے ساتھ جب لگ جاتا ہے نا، ذَهَابٍ یعنی لے جانے والے، ٹھیک ہے، لے جانا، بھی سوری جانے والا، اور بی لگ گیا تو لے جائیں اس کو، یعنی ہم اس کو یہاں سے نکالنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ زمین سے اس کو بالکل ہی ختم کر دیں، اس کو لے کر کے واپس کاسموس کے اندر ریٹرن کر دیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ساری تفصیل جو بتانا تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے نا صرف بارش والے پانی کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ بارش والا جو سسٹم ہے نا وہ تو زمین کے اندر ہی واٹر ریسائکلنگ کا سسٹم ہے کہ سمندر سے جو ہے وہ بخارات بن کر کے اوپر گیا، اور اوپر جو ہے وہ بادلوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں ادھر ادھر چلا دیا، اور جہاں پہ جا کر کے بارش برسانی تھی وہاں پہ وہ پانی جو ہے وہ زمین پر واپس آ گیا، پھر جو ہے وہ زمین کے واٹر ریزروائرز کے اندر پہنچ گیا، یا تو دراڑوں کے ذریعے سے اندر پہنچ گیا، یا یہ وہ ریورز وغیرہ میں فلو ہوتے ہوتے واپس پھر اوشنز میں آ گیا، پھر اوشن سے جو ہے اوپر جائے گا، پھر جو ہے وہ نیچے آئے گا، پھر اوپر جائے گا، پھر نیچے آئے گا. تو وہ واٹر ریسائکلنگ جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. اور یہاں پر جو انزلنا من السماء کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حدید کو، سورہ حدید کے اندر لوہے کا بھی تذکرہ ہے، وانزلنا الحدید، کہ ہم نے حدید کو یعنی لوہے کو جو ہے وہ نازل کیا. تو اس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں آج کے دور میں کہ یہ لوہا جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ لوہا ارتھ کی جو ہے نا کوئی نیٹو میٹل نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کسی دوسرے سٹار سے آیا ہے. جب وہ سٹار شاید ایکسپلوڈ ہوا ہوگا تو اس کے اندر سے جو ہے نا یہ لوہا جو ہے وہ ٹریول کرتا کرتا سارے دوسرے سٹار سے بچتا بچاتا، پلانٹ سے بچتا بچاتا ارتھ پہ آ کر کے لینڈ ہوا، رائٹ. تو اس طریقے سے لوہا جو ہے نا وہ باہر سے ہمارے زمین کے اوپر آیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر پانی کا ذکر جو ہے یہ باہر سے زمین پر آنے والے پانی کا ذکر ہے, اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بارشوں والا سسٹم چلا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فانشأنا لکم بہی جنات من نخیل, یعنی یہ جو پانی ہم نے نازل کر دیا نا, تو پھر اس کے فوراً بعد جو ہے یعنی ریلیٹیولی اسپیکنگ کوئکر ایکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے اگاتے ہیں. انشأنا اگانا چلانا, رائٹ, یعنی اس کی زندگی چلانا. لکم تمہارے لیے, بہی جناتم اس سے باغ, جنات جنہ کی جمع باغ, ٹھیک ہے. من نخیل کھجوروں کے, یعنی کھجوروں والے, یہاں پہ من کا ترجمہ جو ہے وہ فروم سے نہیں بلکہ من بیانیہ, یعنی کھجور والے باغ. وعنابن اور انگوروں والے باغ, عنب انگور کو کہتے ہیں, عنابن انگوروں کے باغ, ٹھیک ہے. تو ہم اس سے جو ہے نا پھر, یعنی یہ ایک کوئکر پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارے لیے باغات بنتے ہیں, اگتے ہیں, ٹھیک ہے. لکم تمہارے لیے, انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تمہارے لیے, رائٹ. اس کے اوپر شاید اس کے دل میں بہت عرصے سے خواہش تھی کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم ایک شعر پڑھا کریں. وہ شعر جو ہے اللہ کرے ہمیں مل جائے, جواب تو رہتا نہیں ہے سر, اس کا بالکل مزاج ہی نہیں ہے شعر شاعری والا. کہاں ملے گا بھائی, اسی کتاب پہ میں تو لکھا تھا, وہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں جو بنائی ہیں اور ان کو سرسبز بنایا ہے, وہ تیری غذا کے واسطے بنایا ہے, رائٹ. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, بحر و بر ماہو شما, کیا ہے وہ, آپ نے کوئی اگر کاپی کر دے ادھر, شروع میں لکھنا چاہیے, مجھے ملتا نہیں. سورہ مریم کی تفسیر میں بات کی, سورہ انبیاء کی, اتنا پیارا شعر ہے کہ بس لائق ہے عبادت. ہاں کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, روشنی کے واسطے چاند سورج اور ستارے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. بحر و بر شمس و قمر, سمندر خشکی سورج چاند ماہ و شما کے واسطے, کہ تمہارے مہینے تم کاؤنٹ کر سکو, تم شمار کر سکو اپنے دنوں کو. یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جہان سب کچھ جو بنایا یہ تیرے لیے بنایا, اے انسان یہ تیرے لیے بنایا, اور تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا, تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا, تجھے ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا, ان چیزوں کو تیرے لیے بنایا. اور یہ تو نے کیا کیا کہ تو نے جس کے لیے تجھے بنایا تھا اس کو چھوڑ کر کے جن چیزوں کو تیرے لیے بنایا تھا تو ان کا ہو کر کے رہ گیا, تو ان کا ہو کر کے رہ گیا, انہی کی خاطر تو نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی جن کو تیرے لیے بنایا تھا, ان کی خاطر اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی, اور تم میں سے کتنے سارے اس حد کو پہنچ گئے, اس حد کو پہنچ گئے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پرستش شروع کر دی جن کو کہ ان کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا, ان کی پرستش شروع کر دی, ان کو خالق اور مالک کے برابر گرداننا شروع کر دیا. کتنا بڑا ظلم کیا, کتنا بڑا ظلم کیا کہ اپنے سے کمتر چیزوں کو, اپنی خادم چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا اور اپنے خالق کے برابر گرداننا شروع کر دیا, جس کو شرک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ظلم کے اوپر اتنا ناراض ہوتے ہیں, اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ اتنے رحیم اور کریم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر اعلان فرما دیا شرک کو میں ہرگز ہرگز معاف نہیں کروں گا. شرک کو کیوں نہیں معاف کروں گا؟ اتنی رحیمی کریمی کے باوجود, کیونکہ اس سے بڑا ظلم, ان الشرک لظلم عظیم, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. Right? پوری مخلوق کو اللہ تعالی نے تیرے لیے بنایا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ فانشأنا, یہ نہیں فرمایا فانشأنا بہ جنات من نخیل و اعناب, ہم نے اس سے جو ہے نا یعنی پانی کے ذریعے سے جو ہے وہ نخیل اور اعناب بنا دیے, نہیں, بیچ میں لکم بھی لگا دیا. لکم تیرے لیے اے انسان, تمہارے لیے بنائے ہم نے یہ سب کچھ. اللہ تعالی ہمیں ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں, یاد دہانی کروا رہے ہوتے ہیں, بھول نہ جاؤ اس فیکٹ کو, یہ سب تیرے لیے ہے جو میں نے کیا ہے. ماں باپ بچوں کے لیے کرتے ہیں نا, رائٹ, تو پھر ان کو خیال رہتا ہے او بیٹا میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, میں نے سب کچھ جو لایا وہ تمہارے لیے تو لایا, میں جو کچھ کرتی ہوں تمہارے لیے تو کرتی ہوں. باپ کہتا ہے میں جو دفتر جاتا ہوں سارا سارا دن جو ہے وہ سڑکوں کی خاک چھانتا ہوں, تمہارے لیے تو کرتا ہوں, کہتے ہیں نا باپ, یا اگر کہیں نہ بھی تو کم از کم سوچتا تو ہے نا, حالانکہ تھوڑا بہت ہی کرتا ہے, زیادہ تو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے, اور اپنے قرآن کے اندر ہمیں یاد دلا رہے ہوتے ہیں لکم فار یو او ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لکم فیہا فواکہ کثیرتن, تمہارے لیے اس کے اندر بے شمار کثیر میوے ہیں, ومنہا تاکلون, اور اس کے اندر سے تم کھاتے ہو, تم اور ہماری جو ہے نا وہ میں ختم نہیں ہو کر کے دیتی, حالانکہ ہمارا ہم میں کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالی میں کے قابل ہیں. اللہ تعالی کی جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے, تو اللہ تعالیٰ کو میں سجدی ہے, اللہ تعالیٰ کو انا سجدی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے, سب چیز کے مالک ہیں, لیکن وہ صرف میں نہیں کرتے, رائٹ, حالانکہ اللہ کو میں سجدی ہے لیکن وہ صرف میں نہیں کرتے, وہ تم کرتے ہیں. تمہارے لیے کیا میں نے, تمہارے لیے کیے کیا, تمہارے لیے یہ ہے, تم یہ کرتے ہو, تم رائٹ. اور ہم جو ہے نا وہ کچھ نہ ہونے کے باوجود میں می مائی سیلف اینڈ آئی, رائٹ. ہمیں اللہ تعالی سے کچھ سیکھنا چاہیے, تخلق باخلاق اللہ تعالی کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. ٹھیک ہے, تو شروع کرو, تمہاری میں پوری ہوگی جنت میں جا کر کے, اور یہیں پہ میں کرتے رہو گے نا تو پھر تو کبھی تمہاری میں کبھی بھی پوری نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے, وی سی دا مینشن آف ٹو پلانٹیشنز, عناب اینڈ نخیل. نخیل دا پام ٹری گروز ان پور واٹر لینڈز, اینڈ دی عناب گروز ان ایریاز ویئر مور واٹر از ریکوائرڈ. ٹو ٹائپس آف پلانٹس وچ گرو ان ڈیفرنٹ انوائرمنٹس. جی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس والے انوائرمنٹ کا بھی ذکر کر دیا اور اس والے انوائرمنٹ کا بھی ذکر کر دیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا جائز ہے؟ وسیلے سے مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا کہ اے اللہ میرا ان سے تعلق ہے, میں ان کا امتی ہوں, اے اللہ ان کی امتی ہونے کی نسبت سے آپ میرے اوپر کرم فرما دیجئے جیسا آپ نے ان کے اوپر کرم فرمایا. وہ آپ کے محبوب ہیں, میں تو نہ بن سکا آپ کا محبوب, میں تو اچھا نہ بن سکا, لیکن اچھوں سے میرا تعلق تو ہے نا اے اللہ, تیری مہربانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے وسیلے سے مانگنا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں, حتیٰ کہ کسی بھی نیک انسان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وسیلے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے, بس یہ نہیں کہ وسیلے کو کچھ اور ہی بنا دیا آپ نے, پھر جائز نہیں ہوگا. اچھا, جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, ماشاءاللہ یہ تو ہمارے پاس نہیں تھا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. زبردست, تو ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں آپ کا سوال بعد میں. اچھا آگے فرماتے ہیں وَالشَّجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. اور شجرہ یعنی یہاں پہ درخت, وہی جو شجرہ درخت سب سمجھتے ہوں گے, تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءِ, جو کہ نکلتا ہے, خارج ہوتا ہے طور سینا سے, طور سینا بھی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سینا جو ہے یہ تو جو سائنائی ڈیزرٹ رائٹ, جو جزیرت العرب اور افریقہ مصر مصر کے درمیان ایک وی شیپ پیس آف لینڈ ہے نا, تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ڈیزرٹ ہے, سائنائی بھی جس کو کہتے ہیں, تور سینا, اور اس کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے تور, موسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے. تو اس ایریے میں نا ایک درخت نکلتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سا درخت ہے, وہ آلیو ٹری, ٹھیک ہے, زیتون کا درخت. صرف وہاں سے نہیں بلکہ جو اس کے ارد گرد کے جو شام کے علاقے ہیں, فلسطین کے جو علاقے ہیں, اردن کے جو علاقے ہیں, ان سب میں یہ درخت بہت زیادہ ہوتا ہے. تنبتو بالدہنے, کہ اگتا ہے تیل سے یا تیل اس کے اندر اگتا ہے, یعنی بیسیکلی آلیوز کو جب آپ سکویز کرتے ہیں, پریس کرتے ہیں, تو اس کے اندر سے آلیو آئل نکلتا ہے, ٹھیک ہے. وصبغ للآکلین, یعنی اگتا ہے لے اگتا ہے تیل دینی, وہ ایک تو وہ اس کے اندر تیل ہوتا ہے, تیل لے کر کے اگتا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ کھانے والوں کے لیے, آکل کھانے والا, آکلین کھانے والے لوگ, اور سبغن ان کے لیے, یعنی کھانے والوں کے لیے سبغ. سبغ کا جو ترجمہ ہے یہاں پر روٹی سے کیا ہے حضرت نے, اور خلاصہ تفسیر میں بھی روٹی سے ہے, تو اس کو ہم نے تھوڑا اور دیکھا نا, تو اس کا مفہوم اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کھانے میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں ڈالی جاتی ہیں نا, تو ان کے لیے جو ہے وہ سبغن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, گویا کہ لذت والی چیزیں, ٹھیک ہے. تو انگریزی میں اس کا ترجمہ ریلش سے کیا کسی نے, ریلش, ریلش جو ہوتا ہے وہ بھائی کھانے میں جیسے کبھی وہ پکلز ڈال دیتے ہیں رائٹ, ہم جو ہے وہ یعنی چاٹ مسالہ اور یہ گرم مسالے وغیرہ, اور جو تھوڑا سا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ایون عربز بھی وہ کیا کرتے ہیں, جیسے کھیرا ہے, ککڑی ہے, اور اس طرح کی جو سبزیاں ہوتی ہیں نا ان کو جو ہے وہ یعنی ونیگر کے اندر ڈبو کر کے رکھتے ہیں, اور اس سے جو ہے نا وہ اس کا ایک ٹیسٹ بڑا مزے کا ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے. پکل زمین میں بڑا اچھا لگا جب ہم نے اس کو کھانا شروع کیا, تو وہ اس کے لیے بھی ریلش کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آلیو آئل ہے اس سے جو ہے نا وہ کھانے کے اندر مزہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کھانے والوں کے لیے. تو آلیو آئل کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جی اس کے اندر جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا, یہ منفی کولیسٹرول نہیں ہوتا, یہ نقصان دہ کولیسٹرول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جبکہ جو دوسری سبزیوں کو مختلف طریقوں سے جو آئل نکالنا شروع کیا نا, جس کو کہ ویجیٹیبل آئل کہتے ہیں, تو پتہ ہے آپ کو کہ آج کل جو ان کی نئی تحقیق سامنے لائے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ نقصان دہ ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے. تو اصل آئل جو تھا نا وہ تو وہی تھا جو کہ پہلے زمانے میں لوگ کھاتے تھے, یعنی فیٹ جس کو کہتے تھے, ہے نا, یعنی چربی بیسیکلی وہ اصل چیز تھی جس کے اندر کھانا پکایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور باقی جو نئے نئے انہوں نے بنا لیے سن فلاور آئل, تو پتہ نہیں کون سی والی چیز کا آئل, وہ جو ہے وہ نقصان دہ ہو گئے, ٹھیک ہے, پتا چلا کہ نقصان دہ نکلے ہی ہے. بہرحال مار چکے جتنوں کو مارنا تھا, اس کے بعد اب پچھتاوے نہیں, کیا ہے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا. تو یہ تو ان کی پرانی عادت ہے, پہلے قتل کرتے ہیں کہتے ہیں وہ سوری مار دیا آپ کو ہم نے, آئندہ بھی ماریں گے, فکر نہ کریں, ہم تو توبہ نہیں کر رہے, ہم آئندہ بھی ماریں گے آپ کو بتائے بغیر, اور اس کے بعد جب آپ مر چکے ہوں گے پھر ہم آپ سے کہیں گے اچھا وہ ہم نے غلطی میں آپ کو مار دیا, اب ہم کوئی نئی چیز, اب ہم کوئی نیا حربہ لے کر کے آئیں گے آپ کو مارنے کا. بہرحال تو آلیو آئل ایسا نہیں ہوتا, آلیو آئل جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے, اسی میں کھانا پکانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب یہ اور بات ہے کہ آلیو آئل جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سب سے مہنگا, ٹھیک ہے نا, تو جب مہنگا ہوتا ہے تو پھر زیادہ تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر ایک اور بھی فائدہ ہے, ایک اور فائدہ کیا ہے کہ چکنی چپڑی اور تلی ہوئی چیزیں جو ہے نا پھر کم کھانی پڑیں گی, کیونکہ تیل ہی جو ہے وہ مہنگا اتنا زیادہ ہوتا ہے نا بھائی. تو وہ سستا تیل جو تھا تو خوب تیل تل 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 کر کے جو ہے وہ کھاتے تھے اور پھر بیڑا غرق کرتے تھے اپنا. اچھا ہے مہنگا آئل استعمال کریں تو کم بھی استعمال کریں گے, سبزیاں اور پھل جو ہے وہ ذرا زیادہ کھا لیں گے, ٹھیک ہے, تلی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں. بہرحال آگے فرمایا, اچھا تلی ہوئی چیزوں میں ویسے تو آلیو آئل میں تل کے کھانے میں نقصان نہیں ہے, لیکن ایک نقصان اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ کھانے کو دل چاہتا ہے تلی ہوئی چیزیں, رائٹ, تو اوور ایٹنگ تو پھر بھی ہو جاتی ہے نا بھائی اس کے اندر, تو اچھا ہے کم کھائیں گے پھر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک تمہارے لیے انعام میں, انعام یہ مویشی چوپائے جن کو کہتے ہیں, ان کے لیے, ان کے اندر تمہارے لیے عبرت کی یعنی دھیان دینے والی بات ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک 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 لیسن ہے تمہارے لیے ان کے اندر. وہ کیا ہے کہ نسقیکم, ہم تمہیں پلاتے ہیں, مما فی بطونہا, ان کے بطون, بطون بطن کی جمع, بطن پیٹ کو کہتے ہیں, ان کے پیٹوں کے اندر جو چیز ہے نا اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا, اور تمہارے لیے ان کے اندر یعنی مویشیوں کے اندر بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے منافع ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور تم ان کو کھاتے بھی ہو, یعنی ذبح کر کے ان کو, ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو, تو ان سے کام بھی لیتے ہو, ان کا دودھ بھی پیتے ہو, ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. کیا زبردست چیز اللہ تعالیٰ نے مویشی کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور پھر ان کے اوپر تم, تم یعنی ان کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر تم لدے پھرتے بھی ہو, یعنی بوجھ اٹھانے والی چیز بھی ہم نے بنا کے دی تمہیں, ان مویشیوں کو تمہارے لیے سواری کے جانور, جیسے کہ گھوڑے اور دوسری چیزوں کو بھی سواری کے لیے استعمال آج بھی کرتے ہیں لوگ, پہلے تو زیادہ کرتے تھے, اور کشتیاں بھی, ٹھیک ہے, فلک جو ہے وہ کشتیوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. حملہ یحملو کا مطلب ہوتا ہے یعنی اٹھانا, تو تحملون, تم اٹھے ہوئے پھرتے ہو, ٹھیک ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. جزاکم اللہ, بالکل بے شک ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی. کسی کا سوال تھا, اگر ہم آخر میں دیکھیں گے تو پھر شاید بہت دیر ہو جائے, تو اس کے لیے پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں. اگر کسی اور کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں. جو لوگ مکسل آر پر ہیں تو ان کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زوم سیشنز کے اوپر جو مینس سیشن ہے اس کے اوپر کافی جگہ ہے, فیمیلز ویمن سیشن کے اوپر 7 کی جگہ خالی رہ گئی ہے. تو اگر آپ کے پاس زوم کا لنک ہے تو اس میں مینس لنک جو ہے نا اس پر آ جائیں, تو وہاں پہ آپ سوال بھی پوچھ سکیں گے, ٹھیک ہے. مکسل آر پہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے پھر. اچھا, ان کا سوال یہ تھا, ان کو بھی واٹس ایپ پہ کہا تھا کہ آپ کلاس میں پوچھ لیے گا کیونکہ عمومی نوعیت کا تھا, کہ روزہ اور روحانی ترقی کیسے, یہ بات سمجھا دیں. انسان اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے تاکہ حیوانیت ختم ہو اور روح کو قوت ملے, تو جب روزہ کھل جاتا ہے پھر ایسا نہیں رہتا کیا؟ بھئی روزہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لعلکم تتقون, کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کو اپنے اوپر ترجیح دینا شروع ہو جاؤ, اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہو جاؤ. لعلکم تتقون, تو روزے کیسے کیا تعلق ہے وہ پھر مشائق بتاتے ہیں کہ جو ہماری روحانی ترقی ہے وہ یعنی جسمانی کیا کہتے ہیں, یعنی جسمانی غذائیت کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, یعنی روحانی غذائیت اور جسمانی غذائیت جو ہے نا یہ انورسلی پروپورشنل ہے, ٹھیک ہے. جتنا جسمانی غذائیت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کمی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ جو ہے وہ روحانی غذائیت میں اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کیونکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یعنی کھانا کھانا ضرورت ہے اور یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اگر ہمارے جسم جو ہے مضبوط ہوگا تو ہم زیادہ اچھی عبادت کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے جہاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس انورس پروپورشنل والا جو کانسیپٹ ہے نا, کہ جی یہ کم ہوگا تو وہ زیادہ ہوگا, یا وہ کم ہوگا تو یہ زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, یہ انورس پروپورشنل جو ریلیشن شپ ہے, تو اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جسمانی غذائیت مطلقا نہیں کہ بس کھانا کھانا جو ہے نا یہ خلاف ہے روحانی ترقی کے, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے خواہش پورا کرنا, نفس کی خواہش پورا کرنا, ٹھیک ہے. نفس کی خواہش پورا کرنا جو ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے روحانی ترقی سے, ٹھیک ہے. نفس کی خواہش پورا کرنا یہ انورسلی پروپورشنل ہے روحانی ترقی سے. کیا مطلب؟ کہ جتنا انسان نفس کی خواہش پوری کرے گا نا اس کی روحانی ترقی جو ہے وہ اتنی کم ہوگی, اور جتنا وہ نفس کی خواہش کو جو ہے وہ سپریس کرے گا اتنی اس کی روحانی ترقی زیادہ ہوگی. ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो ये है कि जब रोजा खुल जाता है तो फिर ऐसा नहीं रहता क्या? क्या ऐसा नहीं रहता रोजा खुलने के बाद? नहीं, रोजा खुलने के बाद रहता है, ठीक है, लेकिन रोजे के दौरान जो है ना वो बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात को जो है वो रोक रहे होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ही जीरो लगा दिया होता है ना आपने, खाना पीना और जो लज्जात होती हैं तो उनके ऊपर आपने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया होता है। इस फुल स्टॉप से क्या होता है कि रूहानी तरक्की जो है ना ये यानी फायर अप होती है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो तेजी से बढ़ने से क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना वो एक इनर्शिया पैदा हो जाता है, एक इसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है, रूहानी तरक्की की ग्रोथ एक एनर्जेटिक, यानी गोया कि आप जैसे 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 गाड़ी को आप चलाते हैं तो गाड़ी को आपने अगर फिफ्थ गियर में डाल दिया और एक्सीलेटर के ऊपर फुल पाँव रख दिया, ठीक है ना, जिसको गैस पे पाँव रखना भी कहते हैं अमेरिका में, फुल पाँव रख दिया एक्सीलेटर के ऊपर, तो आपकी गाड़ी ने एक बहुत तेज स्पीड पकड़ ली, है ना। अब जो है ना वो आप क्या करें कि गियर को जो है वो न्यूट्रल में डाल दें और इग्निशन को बंद कर दें, चाबी को जो है ना आप ऑफ कर दें, तो चाबी को जब ऑफ कर देंगे तो उससे क्या होगा कि क्या आपकी गाड़ी एकदम से रुक जाएगी? नहीं, एकदम से तो नहीं रुकेगी ना, बल्कि जो एक इनर्शिया एक एनर्जी उसके अंदर पैदा हो चुकी है तो उसकी बुनियाद पर वो अभी बहुत आगे जाएगी, है ना, बहुत आगे जाएगी, या अगर बहुत आगे नहीं भी जा रही तो अच्छा, गाड़ी को आपने फिफ्थ गियर के ऊपर खूब तेज चला दिया, फिर उसके बाद आपने जो है वो चाबी को बंद कर दिया, तो गाड़ी बहुत आगे जाएगी या गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, ये कैसे डिटरमिन होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि गाड़ी ने बंद होने के बाद गैस इंजन में पहुंचने का प्रोसेस बंद कर दिया आपने चाबी बंद करके, अब ये बहुत आगे जाएगी या अब ये कम आगे जाएगी, ये आप बताएं। ये मेरा सवाल है आपसे, आपके सवाल के जवाब में कोई और भी इसका जवाब दे सकता है जी, गाड़ी बहुत आगे जाएगी या गाड़ी थोड़ा सा आगे जाएगी, ये किस पर डिपेंड करता है जी? माशाल्लाह, ये आजकल पढ़ाई कर रहे हैं अपने इम्तिहानों के लिए, खवातीन की तरफ मर्दों की तरफ तो आ गया सही सही जवाब, खवातीन की तरफ बताएं, बहुत आगे जाएगी गाड़ी या गाड़ी जो है वो थोड़ी सी आगे जाएगी, या हो सकता है बहुत थोड़ी सी आगे जाए, इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रिक्शन को समझने के लिए आसान तरीका यह है कि जिनको जरा साइंटिफिक टर्म का नहीं पता वो इस तरह देख लें कि जैसे बड़ी अच्छी सी सड़क है, बड़ी स्मूथ किस्म की सड़क है, ठीक है ना, बल्कि चिकनी सी सड़क है, चिकनी सी बड़ी स्लिपरी टाइप की सड़क है, उसके ऊपर आपने फिफ्थ गियर के ऊपर गाड़ी भगाई और फिर आपने इंजन बंद कर दिया, अब ये गाड़ी कितनी आगे जाएगी? बहुत ज्यादा आगे जाएगी, बल्कि फिसलती रहेगी फिसलती रहेगी फिसलती रहेगी और भी आगे चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इस चिकनी सड़क की बजाय आप किसी खुरदुरी सड़क के ऊपर आ जाएं, खुरदुरी जैसे पाकिस्तान कराची के अंदर माशाल्लाह, राइट, कराची की सड़क के ऊपर आप गाड़ी फिफ्थ गियर में दौड़ाएं और फिर उसके बाद इंजन बंद कर दें, तो गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सी आगे जाएगी, क्योंकि सड़क तो बहरहाल है लेकिन ज्यादा आगे नहीं जाएगी, उतनी ज्यादा आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बरक्स जो है वो आप जो है वो किसी रेगिस्तान के ऊपर, है ना, किसी मिट्टी यानी यानी पगडंडी के ऊपर गाड़ी चलाएं और फिर फिफ्थ गियर के ऊपर खूब उसके ऊपर रेस डालें, फिर उसके बाद बंद कर दें, अब कितनी आगे जाएगी? बहुत थोड़ी सी आगे जाएगी, है ना भाई। तो भाई फिफ्थ गियर में तो आपने जान मार दी, लेकिन जान मारने के बाद भी फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप एक फ्रिक्शन से भरपूर सरफेस के ऊपर हैं, ठीक है ना, तो इंजन बंद होने के बाद आपकी गाड़ी ज्यादा आगे नहीं जा सकेगी। हमारे रोजों का उमूमी तौर पर यही हाल होता है, ठीक है, कि हम रोजे के अंदर तो खाना भी बंद, पानी भी बंद, दूसरी चीजें भी बंद, राइट, लेकिन रोजा खत्म होता है तो हम जिस जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है ना, ये लाइफ स्टाइल जो है ना वो पगडंडी की मानिंद होता है, पगडंडी की मानिंद, राइट। तो अब पगडंडी के ऊपर जो है ना वो आप कितनी तेज गाड़ी चला दें, बहरहाल उसने फिर जब वो गैस खत्म हुई इंजन बंद हुआ, अब उसके बाद उसने ज्यादा आगे नहीं जाना, है ना भाई। तो भाई इसका हल ये है कि कि हम अपने लाइफस्टाइल को जो है ना वो पगडंडी वाले लाइफस्टाइल स्टाइल से खत्म करके कम अज कम एक अच्छी सड़क वाला लाइफस्टाइल तो बना लें। कराची के अंदर शाहराए फैसल जैसी एक सड़क है, बल्कि आजकल वो बड़ी सड़कें अच्छी बन गई हैं, वो अंदर की सड़कों की उनको फिक्र नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई थोड़ी कोई काम शाम होना है ना। बहरहाल तो बड़ी सड़क जैसे कराची के अंदर एक बड़ी सड़क, उस तरह की आप अपनी जिंदगी को बना दें तो फिर रोजा खत्म होने के बाद, अफ्तार खत्म होने के बाद, अफ्तार के बाद भी जो है ना वो आपके पास इतना एनर्शिया रहेगा कि आप चलते रहेंगे। फिर चंद दिनों के बाद फिर रोजा रख लीजिए, तो पुराने वाले वो इंजन ऑयल के ऊपर वो आपकी गाड़ी इतनी चलती रहेगी, फिर दोबारा रोजा रख लेंगे, फिर जो है वो एकदम से बूस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद चलती रहेगी, फिर रोजा रखेंगे फिर से बूस्ट मिलेगा, फिर चलती रहेगी। ठीक है, तो ख्वाहिशात के साथ इसका ताल्लुक है। ठीक है ना, अब अगर हमने इफ्तार करी और उसके बाद लाद लिया अपने आप को ख्वाहिशात से, तो वो जो रूहानी तरक्की आपको रोजे के दौरान मिली है तो वो तो फिर रिवर्स हो गई ना, राइट? तो रिवर्स हो जाती है, तो फिर उसके बाद फिर जाहिर सी बात है वही होता है जो हमारे साथ होता है। ठीक है, तो भाई ये रमजान का महीना जो है ना ये तो सिर्फ एक ट्रेनिंग का मंथ है ना, ये कोई थोड़ी के यानी ट्रेनिंग के दौरान तो आपने खूब टाइट करके अपने आप को रख लिया और ट्रेनिंग के बाद जो है वो बिल्कुल ही लूज हो गए। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड बिफोर क्लोजिंग द इंजन। हाँ, जितनी ज्यादा आपने गैस पंप करी थी तो उसमें भी हर बंदा एक मकदार में तो गैस पंप नहीं करता ना, किसी ने ज्यादा करी करी, किसी ने कम करी, किसी ने और भी कम करी। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन वाली सरफेस वाला कॉन्सेप्ट है ना वो हम रखें अपनी जहन में, तो फिर आसानी होगी कि अपनी जिंदगी का जो लाइफ यानी जो लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं वो हम जरा अच्छी हाईवे वाला लाइफ स्टाइल बना लें, यानी अच्छी सोहबत में अपने आप को जोड़ लें, गुनाहों की सोहबत से अपने आप को तोड़ लें, राइट? और अच्छे कामों के अंदर लग जाएं। ठीक है ना, अच्छी सोहबत और अच्छे काम, और बुरी सोहबत और बुरे काम से अपने आप को किनारा कश कर लें, तब हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो हाईवे वाला लाइफस्टाइल बन जाएगा। फिर हमारी गाड़ी जो है वो बगैर इंजन के भी काफी लंबी चलती रहेगी, फिर दोबारा से अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे, फिर से जो है वो एक बूस्ट मिलेगा, फिर चलती रहेगी। यही ईमान वाले का तरीका होता है। अच्छा, किसी और को कोई सवाल पूछना हो इसी से रिलेटेड, बल्कि इनका एक और भी आगे भी था वो भी पढ़ लेते हैं भाई। रोजे फर्ज इसलिए किए गए ताकि वो इंसान की रूहानियत में इजाफा हो, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म हो जाता है इंसान वैसे ही बन जाता है जैसे रमजान से पहले होता था, उसकी क्या वजह है? ये तो कवर हो गई। बस रमजान के महीने का अदब एहतराम जरूरी होता है, गुनाह से बचने की कोशिश भी होती है, ज्यादा से ज्यादा इबादत भी करते हैं बहुत जज्बे के साथ, बहुत सी अच्छी आदत और बातों की प्रैक्टिस भी हो जाती है, ये सब रमजान की हद तक महदूद होता है। जैसे बस एक ही महीना बनाया है अल्लाह ताला ने अपने हुक्म की अताअत का। भाई अल्लाह ने तो नहीं बनाया था एक ही महीना हुक्म की अताअत का, अल्लाह ताला ने तो 12 महीने बनाए थे, लेकिन हमने उसको 12 से घटा के 1 कर दिया। अल्लाह का शुक्र है एक भी रखा है, ऐसा ना हो कि कहीं एक भी खत्म हो जाए, रमजान में भी जो है वो उल्टी सीधी हरकतें शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन भाई 12 की बजाय 1 पे अगर सारा एम्फेसिस होगा और 11 पे बिल्कुल भी नहीं होगा, पर ऐसे ही होगा ना, अल्लाह ताला को तो नौज बिल्कुल कसूर नहीं है ना, सारा का सारा कसूर हमारा है। लेकिन इससे यानी तौबा कर लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस वही है कि नेक सोहबत के साथ जुड़ जाएं और नेकी ये कामों के अंदर लग जाएं और गुनाहों की सोहबत और गुनाहों के कामों से अपने आपको दूर कर लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बाकी 11 महीने भी आपके सवर जाएंगे। जाहिर है रमजान जैसे तो नहीं सवरेंगे क्योंकि रमजान तो अल्लाह का महीना है, बाकी महीने जो है यानी शाहरुल शाहरुल कुरआन है, शाहरुल शाहरुल्लाह है, तो भाई उसकी अपनी फजीलतें, यानी वो आप यानी अल्लाह का एहसान है कि रमजान का महीना अल्लाह ताला ने हम ऐसा बनाया, वरना अगर सारे महीने एक जैसे होते तो फिर तो हम में से अक्सर का जो है ना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना। तो 1 महीने को उसी उस मुकाम पर तो बेशक अल्लाह ताला ने रखा है, उसका फायदा उठाएं, यानी उसको ये ना कहें कि वो डाउनग्रेड करके उसको दूसरे महीनों के बराबर ले आए, नहीं, बल्कि दूसरे महीनों को जो है जैसा हमने रखा हुआ है हम दूसरे महीनों को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो फर्क तो रहेगा, लेकिन जितना 11 महीने में हमारी तरक्की की प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन से फिर रमजानुल मुबारक की तरक्की भी हमारे ऊपर होगी ना। ठीक है, इस तरीके से हमारा फायदा ही फायदा है। खुलासे तफसीर भी शुरू कर लेते हैं आज के क्लास के अंदर, अन्य किसी और पास कोई सवाल है। फरमाते हैं कि अव्वल बयान है ईजाद इंसान का। ठीक है, यानी इंसान को जो अल्लाह ताला ने ईजाद फरमाया और यानी इन आयात के अंदर, अब क्या 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 कहा अल्लाह ताला ने, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे यानी यानी गिजा से बनाया, यानी अव्वल मिट्टी होती है, پھر اس سے بذریعہ نباتات کے غذا حاصل ہوتی ہے، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا. ٹھیک ہے، یعنی نطفہ جو انسان کا باڈی سیل جو ہوتا ہے، تو باڈی کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں کو کھانے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا مٹی سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اس کو علماء نے دو طرق سے ثابت کیا، دو ڈائریکشنز میں ثابت کیا. ایک ڈائریکشن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا مٹی سے بنایا، ایک ڈال بنائی پتلا مٹی سے، اور پھر اس کے اندر روح پھونک دی، وہ ٹیشوز اینڈ بونز اور کارٹلیجز اور بلڈ اور ان سب چیزوں میں کنورٹ ہو گیا. رائٹ، یہ روح کی وجہ سے ہو گیا. وہاں پر یہ نطفے شطوے والا پروسیس کوئی نہیں ہوا، وہاں پر پتلا بنایا اور اس کے اندر روح پھونک دی. تو آدم علیہ السلام کوئی 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 جو ہے وہ بیبی سے جوان نہیں ہوئے، بڑے نہیں ہوئے، بلکہ جوان ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اسی طریقے سے ان کی بیوی اما حوا کو بھی جو ہے کوئی بیبی فارم سے بڑا نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی فل فلیج یوتھ فارم کے اندر بنایا، پتلا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو ایک تو مٹی سے بنانے کا یہ مفہوم ہے، اور دوسرا مٹی سے بنانا کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں کیا ہم سب کا بھی الگ الگ پتلا بناتے ہیں پھر اس کے اندر روح پھونکتے ہیں؟ نہیں، ہم سب کا الگ الگ پتلا جو ہے وہ اس طریقے سے ثابت زیادہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کا ثبوت ایسے ملتا ہے کہ ہمارا جو جس باڈی سیل سے ہم جو آگے گرو کرتے ہیں نا، تو وہ انڈائریکٹلی مٹی سے ہی، یعنی نیوٹریشنز جو ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں. چاہے ماں باپ جو ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے ان کا ذکر بھی آگے فرما دیا نا، یہ انعام کا ذکر، رائٹ، کہ وہ بھی جو ہے وہ نباتات کھاتے ہیں اور نباتات جو ہے وہ مٹی میں گرو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دودھ پیتے ہیں ماں باپ، تو وہ بھی جو ہے وہ مٹی سے ہی پھر ان کے اندر گرو ہوتی ہیں نباتات کے ذریعے سے. اور ہم جو یعنی ماں باپ ڈائریکٹلی جو سبزیاں کھاتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی مٹی کے اندر گرو ہو رہی ہوتی ہیں، مٹی سے اپنی نیوٹریشن جو ہیں وہ حاصل کر رہی ہوتی ہیں بائی اینڈ لارج. ٹھیک ہے نا، یعنی میجورٹی جو نیوٹریشن آتی ہیں وہ مٹی میں سے آتی ہیں، سوائل میں سے آ رہی ہوتی ہیں، تھوڑی بہت تو پانی میں سے بھی آ رہی ہوتی ہیں منرلس، اور تھوڑے بہت جو ہیں وہ سن لائٹ میں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن مٹی جو ہے وہ ڈومیننٹ سورس آف نیوٹریشن ہوتی ہے. تو اس طرح سے اول مٹی اور پھر اس سے بدریا نے بتا کے غذا حاصل ہوتی ہے. پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا. ٹھیک ہے، یعنی ایک لیچ کی طریقے سے وہ لٹکا رہا رحم کے اندر. فی قرار مکین، نہیں پہلے تو وہ نطفہ تھا، پھر وہ میڈیکل سائنس کی دوبارہ سے بحث شروع کر. Anyway, تو وہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ غذا سے حاصل ہوا تھا، اور پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، علقہ. ٹھیک ہے، خون کا لوتھڑا. پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، مدغہ. ٹھیک ہے، مدغہ کا ترجمہ جو ہے وہ گوشت کی بوٹی، چبائی ہوئی وہ بھی. ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر باقاعدہ ٹیتھ مارک بھی نظر آتے ہیں، یعنی ٹیتھ مارک کی شکل کے مارکس نظر آتے ہیں، اگرچہ یہ نہیں ہوتا کہ مدغہ کو کسی نے چھپایا ہوتا ہے. اچھا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، یعنی اسی میں سے ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، عجیب. اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جس سے وہ ہڈیاں ڈھک گئیں. اچھا، یہاں پر بھی جن لوگوں نے ریسرچ کری میڈیکل سائنس کے تناظر میں، تو انہوں نے پھر باقاعدہ ان سٹیجز کو دو کہ 7 stages بنتی ہیں یہاں پر، رائٹ. ان کے اندر بھی پھر انہوں نے تفصیل لکھی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ثم کا لفظ استعمال کیا نا، وہاں پر زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فا کا لفظ استعمال کیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام، اس کے اندر بہت کم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، اباؤٹ اے ویکس ٹائم، ایک سٹیج میں، پھر ایک ویک میں دوسرا سٹیج، ایک ویک میں تیسرا سٹیج. ٹھیک ہے، 7th, 8th, 9th غالباً یہ ویکس بنتے ہیں، اور جبکہ اس سے پہلے جو سٹیجز تھے ان کے اندر 6 weeks لگ رہے ہیں بھائی، رائٹ، اس زیادہ لمبا ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ثم اور فا کا اللہ تعالیٰ نے جو استعمال فرمایا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ تخلیق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایکوریسی ملے گی وہ ایکوریسی جو ہے وہ تو آج کے اتنے سارے انسٹرومنٹیشن اور ان سب کے باوجود وہ ایکوریسی جو ہے وہ انسان ریچ کر ہی نہیں سکتا، مینوفیکچرر کی جو ایکوریسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، इसीलिए यहाँ सवाल लिखा है कि रमजान में शयातीन बंद होने के बावजूद गुनाह क्यों होते हैं और इस सिलसिले को रोकने के लिए क्या करें। रमजान में शयातीन जो बंद होते हैं ना, उसके ऊपर दो अकवाल हैं। एक तो कौल ये है कि सारे शयातीन बंद नहीं होते, बल्कि सिर्फ बड़े शयातीन बंद होते हैं, जो शतुंगड़े होते हैं, छोटे शयातीन होते हैं ना, वो रमजान में बंद नहीं होते हैं। तो बड़े शयातीन की हमने जब अतात इख्तियार करी हुई होती है 11 महीनों में, तो उनकी अतात भी ऐसे ही है जैसे कि गुनाह के रास्ते के ऊपर हम फिफ्थ गियर में जा रहे होते हैं। गुनाह के रास्ते के ऊपर हम फिफ्थ गियर में फुल स्पीड में जा रहे हैं 11 महीने में। अब रमजान में आने के बाद वो तो बंद हो गए, लेकिन अब जो उनके छोटे होते हैं ना, वो फिर हमारी इस गुनाह के रास्ते पे जो चलती हुई गाड़ी है ना, वो छोटे शयातीन इसको धक्का लगाते रहते हैं। तो इस वजह से रमजान में भी हम गुनाह पे कायम रहते हैं, क्योंकि छोटे शयातीन धक्का लगाने के लिए काफी हैं। बेशक ठीक है, वहां से फ्यूल मिलना तो बंद हो गया बड़े शयातीन की तरफ से, लेकिन छोटे तो है ना धक्का लगाने के लिए। और उसकी दूसरी तशरीह ये है कि अगर सारे शयातीन बंद भी हो जाते हैं ना, तो फिर भी हमारे अंदर भी तो एक है शैतान, तो वो नहीं है, उसको कहते हैं नफ्स, ठीक है ना। तो नफ्स जब हमने 11 महीने के अंदर पाल पोस करके उसको तगड़ा कर लिया होता है, तो फिर वो तगड़ा नफ्स जो होता है ना, वो फिर काफी होता है इस महीने में गुनाह करवाने के लिए, ठीक है। तो जो इस महीने में गुनाह हो रहे होते हैं, उनकी ये दो वजूहत होती हैं, नफ्स या छोटे शयातीन। तो भाई 11 जो महीने होते हैं, उनके अंदर हमें नफ्स के ऊपर मेहनत करनी होती है, ठीक है, ताकि फिर वो इस महीने में हमें गुनाह के रास्ते पे ना चला सके। और जब नफ्स में मेहनत हो जाती है ना, तो फिर ये जो छोटे शयातीन मौजूद होते भी है ना, तो वो फिर हमें ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि नफ्स असल में उनके साथ गठजोड़ करता है, और नफ्स को जो है वो आपने काबू करके रख लिया है। अब वो उन छोटे शयातीन के साथ गठजोड़ कर नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो आपने चुप करा करके जगह पे कोने में बिठा दिया है, जिसको नफ्स मुतमईना कहते हैं, बैठ गया है चुप होकर के, ठीक है ना। अब छोटे शयातीन धक्का लगाने की कोशिश करेंगे और धक्का ही नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि नफ्स यहाँ पे काबू में नहीं है, मतलब इन कंट्रोल नहीं है, बल्कि कल्ब इन कंट्रोल आ चुका है। अब कल्ब जब कंट्रोल में आ चुका होता है ना, तो फिर वो गुनाहों के रास्ते के ऊपर गाड़ी को नहीं चलने देता है। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, टाइम वही गैप पूरा आपसे माजत के साथ 5-10 मिनट और लेने। तो फरमाते हैं कि जी जो हालात सबका से नहायत, अच्छा नहीं, हाँ, फिर हमने उस बोटी के बाद अज्जा को हड्डियां बना दिया, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया जिनसे वो हड्डियां ढक गई, कसौना, ठीक है ना, हम उनको बाकायदा जैसे ढांक दिया उनसे। वो कपड़े पहनने वाली दुआ क्या होती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाजा वरज़क़नी वरज़क़नीही मा मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, राइट, कसानी हाजा। तो लिबास पहनना, वो दुआ भी लिबास पहनने की ही होती है ना, तो गोया कि ये जो गोश्त होता है ये हड्डियों के ऊपर लिबास की तरीके से चढ़ जाता है, हड्डियां नजर नहीं आ रही होती हैं, हालांकि अंदर होती हैं। फिर इन सब इनकलाबात के बाद, यानी ये जो तब्दीलियां आती हैं इंसान के अंदर, बड़ी यानी इतनी मेजर तब्दीलियां हैं कि उनके लिए इनकलाब का लफ्ज इस्तेमाल किया, हमने उसमें रूह डालकर उसको एक दूसरी ही तरह की मखलूक बना दिया। थुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, एक अनदर फॉर्म, ठीक है, जो कि बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो हालात सबका से नहायत ही मुतमाइज व मुतबाइन है, यानी बड़ी यूनिक और मुख्तलिफ, उसको एक दूसरी ही तरह की, क्योंकि उससे पहले सब इनकलाबात एक जमादे बेजान में हो रहे थे, और अब ये एक जी हयात जिंदा इंसान बन गया, ठीक है। हदीस मुबारक के अंदर जिस 4 महीने का जिक्र है ना, 4 महीने के बाद रूह फूकने के लिए आता है ना, 120 days। तो कैसी शान है अल्लाह की जो तमाम सन्नाओं से बढ़कर बढ़कर है, क्योंकि दूसरे सन्ना तो अल्लाह की पैदा की हुई चीजों में जोड़ तोड़ कर ही बना सकते हैं, जिसको मैन्युफैक्चरिंग आपको बताया था, और जिंदगी पैदा करना ये खास अल्लाह ही का काम है। और नुतफे पर मजकूरा इनकलाबात की तफसील इसी तरतीब के साथ कानून वगैरह कुतुब तैयबा में भी मजकूर है, ठीक है ना, यानी जो पुरानी तिब की किताबें होती हैं, तो उनके अंदर भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तिब्बा ने। आगे इंसान के आखिरी अंजाम फिना का बयान है, یعنی میڈیکل سائنس کی بکس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اگرچہ کہ پہلے جو ہیں یہ ان میں بہت ساری انیکوریسیز ہوتی تھیں، لیکن اب سائنٹیفک آبزرویشن کے بعد یہ ایکوریسیز جو انیکوریسیز جو ہیں وہ دور ہو چکی ہیں، اور قرآن نے تو 1400 سال پہلے یہ ایکوریٹلی بتا دیا تھا. پھر تم بعد اس تمام قصہ عجیبہ کے ضرور ہی مرنے والے ہو. ٹھیک ہے نا، تو بھائی مرنا ہی ہے. جیسے کسی نے کیا کہا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے کانوں میں ایک اذان دی جاتی ہے نا بھائی، بچوں کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے بعد نماز نہیں ہوتی کوئی، ورنہ تو اذانوں کے بعد نماز ہوتی ہے، اس اذان کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اچھا اذان کے بعد پھر وہ اقامت بھی دے دی جاتی ہے نا بھائی، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، اقامت کے بعد تو فوراً نماز ہو جانی چاہیے، لیکن نماز کب ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون کے بعد، نماز جنازہ جس کو کہتے ہیں، ہے نا بھائی. تو اقامت کے بعد نماز جنازہ میں جو ٹائم ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہمیں تو لگتا ہے بڑا لمبا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ٹائم ہے. اور ویسے بھی اگر ایک ہم بھی اگر ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اپنی زندگی چھوٹی لگتی ہے نا بھائی، ابھی تو بچپن کا دن، ابھی تو بچپن کے دن تھے، ابھی تو جوانی تھی اور ابھی ہم بوڑھے ہو گئے، بہت ہی کم وقت میں زندگی گزر گئی. قیامت کے دن جا کے تو کہیں گے کہ بس ایک دن یا ڈیڑھ دن، بس اتنی دیر میں رہا ہوں دنیا کے اندر، حالانکہ رہ کے آئے ہوں گے 100 سال. ٹھیک ہے، تو بس یہی ہے، تم جلد ہی مرنے والے ہو. تو آگے بیان ہے اعادے کا، یعنی پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور جس طرح ہم نے تم کو ابتداء وجود عطا فرمایا اسی طرح تمہاری بقا کا سامان بھی کیا، یہ ہم نے تمہارے اوپر. اچھا تو بس میرے خیال میں آج ہم یہیں پہ کلاس روک دیتے ہیں، کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو تھوڑی دیر اور ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ باقی تھوڑا سا تفصیل کل کی کلاس میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، چلیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. Yeah,